الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم جی
تھوڑا سا
اللہ کا شکر ہے ہم گنت کہ جس نے کرم فرمایا دو رات کا کشمیر کا اجتماع جو ہے میر پور اور پھر تین رات کا سیالکوٹ کا اجتماع جو ہے اس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. پشاور کے اجتماع کے بعد جب میں مظفر آباد گیا تو مختصر سا اجتماع تھا تو میں نے ساتھیوں سے سوال کیا کہ بتائیں کہ یہ جو پشاور کا اجتماع تھا اس کی سب سے زیادہ خوبصورتی کیا تھی. تو ہر ایک نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا, لیکن ایک نوجوان جو ہے اس نے کہا کہ اس اجتماع کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ حضرت جی وہاں پہ موجود تھے, تو یہ کمال کی بات. ہمارے تو وہ مقام میں بھی کبھی نہیں تھا کہ حضرت اس بیماری کے بعد کشمیر تشریف لے جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے, احمد صاحب کے خلوص اور ان کے ساتھیوں کے خلوص کی وجہ سے انہوں نے حضرت کی خدمت میں یہ عرض بھی کی کہ حضرت راستہ بہت خراب ہے, تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ چاہتے میں نہ جاؤں؟ وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اللہ کا کرم ہے. ایک دفعہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اسی بیماری کی حالت میں انگلینڈ, کنیڈا اور امریکہ کا دورہ کیا. فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں کے خلوص کی وجہ سے میں نے وہ سفر کیا. ایک وہ انجینئر احتشام صاحب جو اس دفعہ مرشد آباد تشریف لائے تھے, اور دوسرے ایک مولانا صاحب ہیں ارشاد صاحب, انگلینڈ میں ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا ان دو بندوں کے اخلاص کی وجہ سے میں نے بیماری کی حالت میں اتنا بڑا دورہ کیا, اور وہ جو مفتی صاحب ہیں ان کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ جس وقت وہ پہلی دفعہ مجھے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا, تو میں نے دیکھا کہ ان کو مونچھیں تھیں, تو میں نے کہا کہ مفتی صاحب یہ مونچھیں نہیں ہونی چاہیے. وہ وہیں سے واپس گئے اور وہ مونچھیں کٹوا کے تو پھر حضرت کی مجلس میں آ کے بیٹھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے, کرم ہے کہ خاوے ای اللہ رب کو مات کا زبان کس کس نعمت کو بندہ جٹلائے. بڑی نعمت جو ہے یہ حضرت کا وجود ہے, جن کی توجہ سے, جن کی دعا سے, جن کی موجودگی سے اور شفقت سے ہمارا یہ قافلہ روان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی والی حضرت کو لمبی زندگی عطا فرما. بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو دین ہے یہ تین چیزوں سے مرکب ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عقائد ہیں, اور دوسری چیز جو ہے اعمال ہیں, تیسری چیز جو ہے اخلاص ہے. فرمایا کہ دین کی مثال درخت کی ہے, درخت کی جڑیں ہوتی ہیں, تنا ہوتا ہے, شاخیں ہوتی ہیں اور پھل ہوتا ہے. اسی طریقے سے دین کے اندر عقائد جو ہیں ان کی مثال جڑ کی ہے, کہ اگر درخت کی جڑ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے بڑھے گا. اور دوسری جو چیز فرمائی کہ عقائد کے بعد پھر اعمال ہیں, جو بھی عبادت, ریاضت, نیکی ہم کرتے ہیں یہ سب اعمال ہیں. اور تیسری جو چیز ہے وہ اخلاص ہے. تو اعمال کے بارے میں فرمایا کہ یہ ان کی مثال تنے کی اور شاخوں کی ہے, اور اخلاص کی مثال پھل کی ہے, کہ اگر ایک درخت کی جڑ ہیں یعنی ہمارے عقائد درست ہیں لیکن شاخیں اور تنا نہیں ہیں تو وہ جڑیں بے مقصد ہیں. اور اگر ایک درخت کی جڑیں بھی ہیں, تنا بھی ہے اور شاخیں بھی ہیں لیکن وہ پھل نہیں دیتا تو مقصد پورا نہیں ہوتا. تو یہ جو تزکیہ نفس, اصلاح قلب یا طریقت یا معرفت جو بھی آپ نام دیں, اس کا بنیادی مقصد اخلاص حاصل کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ محشر کے میدان میں جب اعمال تلیں گے تو بعض لوگ اپنے اعمال کا حجم دیکھ کے خوش ہو جائیں گے, لیکن جب ترازو پہ رکھے جائیں گے تو ان کا وزن کوئی بھی نہیں ہوگا. اخلاص جو ہے یہ اعمال کے اندر وزن پیدا کرتا ہے. نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور سکھائی صحابہ کرام, یہی قیام فرمایا, یہی رکوع اور یہی قومہ اور جلسہ اور سجدہ اور قاعدہ, وہی نماز صحابہ کرام نے بھی پڑھی, وہی سلف صالحین نے بھی پڑھی اور وہی نماز ہم بھی پڑھتے ہیں. لیکن فرق ہے, قیام, سجدہ, رکوع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, پوری روئے زمین کی ساری مخلوق مل کے کرے اس کا اجر نہیں حاصل کر سکتی, اور اس طرح صحابہ کرام کا اور سلف صالحین کا اور ہمارا. تو یہ اخلاص جو ہے یہ اعمال کے اندر وزن پیدا کرتا ہے. حضرت جی قبلہ شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بہت تحقیق کی, میری تحقیق میں کسی جگہ مجھے کسی اور طریقے سے اخلاص حاصل ہوتا نظر نہیں آیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت کی خدمت میں پہنچایا تو مجھے پھر سمجھ آئی کہ اخلاص تصوف کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. عقائد کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح نماز کے 13 فرض ہیں, اس طرح جو ایمان ہے اس کے 7 فرض ہیں جس کو ہم عقائد کہتے ہیں. جو ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر و القدر خیر و شر و اسماء الحسنی. تو یہ سات فرض اس میں آتے ہیں. اللہ پہ ایمان لانا, اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا, اللہ کریم کی کتابوں پہ ایمان لانا, خیر و شر کی تقدیر جو ہے وہ اس پہ ایمان لانا, اور قیامت پہ ایمان لانا. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آمنت باللہ ایک عقیدہ ہے اور اس کی ہزاروں برانچیں ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ پر. کیا مطلب؟ کہ اللہ کی صفات پہ اور اللہ کی قدرت پہ اور اللہ کے علم پہ اور اللہ کی جو, یعنی جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ کسی اور کی وہ مقام میں بھی نہیں آتا. تو فرماتے تھے کہ جس نے جز کا انکار کیا اس نے کل کا انکار کیا, جس نے کل کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا. ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہوں, وہ وحدہ لا شریک ہے, لیکن اس کا عقیدے میں یہ تذبذب ہے کہ اللہ کے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے علم کے مطابق مقابلے میں کسی اور کا بھی علم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مبتعد ہو گیا. اس نے یہ جو توحید کا عقیدہ تھا اس کے ایک جز کا انکار کیا, اور جس نے جز کا انکار کیا اس نے کل کا انکار کیا, جس نے کل کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا. اسی طریقے سے فرشتوں کے بارے میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, عزرائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, کرامن کاتبین اور منکر نکیر اور دیگر جتنے بھی فرشتے ہیں ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برحق. اگر کوئی آدمی کسی جگہ یہ کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک میں جبرائیل علیہ السلام کو نہیں مانتا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ان کے ایک ایک انکار کی وجہ سے کل کا اقرار انکار کر دیا. اور اس طریقے سے رسولوں میں جیسے خاتم النبیین ختم نبوت کا عقیدہ ہے کہ یہ تو بڑا عقیدہ تو رسولوں کا ہے کہ ہم رسولوں پہ ایمان لائے, جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور نبی ہیں اور العظم ہیں. لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء اشرف الانبیاء ہیں, اور پھر اس کا ایک جز ہے یہ کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں, اور جس نے اس جز کا انکار کیا اس نے کل کا انکار کیا, اور جس نے کل کا انکار کیا اس نے کفر کیا. تو اس طرح اور بھی عقائد ہیں. تو یہ جو کتاب ہے الدین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم الدین, حضرت جی قبلہ شاہ صاحب مدرس اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ عقائد کی درستی جو ہے نا بہت ضروری ہے, اور یہ واحد سلسلہ ہے کہ جس میں عقائد کی بھی اصلاح ہوتی ہے, اعمال کی بھی اصلاح ہوتی ہے, اور اخلاص کی بھی اصلاح ہوتی ہے. جب ہم لطیفہ قلب پہ ذکر کرتے ہیں تو یہ لطیفہ قلب درست ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے جو عقائد ہیں سات فرض ایمان کے, ان کے اندر پختگی آتی ہے. چونکہ حضرت جی نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایمان کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ, آمنت باللہ کما بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرارا باللسان یعنی یہ سات فرائض کی قلب تصدیق کرتا ہے تو ہمارے اندر ایمان آتا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ عقائد جو جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں دین کے, سارے کے سارے عقائد کا تعلق ہمارے لطیفہ قلب کے ساتھ. اس لطیفہ قلب کے اوپر جتنی محنت کی جائے گی, جتنی محنت کی جائے گی, جتنی ضربیں لگائی جائیں گی, اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے عقائد درست ہوں. اور پھر عقائد کی درستی کے لیے جو موٹی موٹی چیزیں علمی طور پہ سمجھنے کی, وہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے. اور پھر دوسری جو چیز ہے وہ اعمال ہے. جتنے بھی اعمال ہیں ان کا تعلق بھی ہمارے لطیفہ قلب کے ساتھ, کیونکہ فرمایا گیا ان الاعمال بالنیات, کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, اور نیت کا تعلق ہمارے قلب کے ساتھ ہے. اگر قلب چمک گیا, یہ لطیفہ ہے قلب, الحمدللہ اعمال جو ہیں ان کی اصلاح ہوگی. تو تیسری جو چیز ہے وہ اصلاح ہے, اخلاص ہے, اور اخلاص کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہے. جب دل درست ہو جائے گا, جتنی دل کی اصلاح ہوگی اتنی انسان کے اندر اخلاص آئے گا. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طریقت معرفت یا تصوف کا بنیادی مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تیسرے پہلو کو حاصل کرنا ہے, جس کا نام اخلاص ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق ہمارے لطیفہ قلب کے ساتھ ہے, اور قلب کی اصلاح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پہ دعا حاصل کرنے سے اور اپنے مشائخ کے ساتھ کامل عقیدت ادب اور اطاعت سے حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل